الحمد لله الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر ہمارے دین اور شریعت میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. قرآن میں ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند اہلہ ہلال سے ہے، چاند کس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیوں فرمائی ہے اور کیا فوائد ہیں اس کے. قرآن کریم نے خود جواب دیا قل ہی مواقیت للناس، یہ مسلمانوں کے اوقات کار کا نظام ہے. والحج اور اسی طرح بہت ہی زیادہ بڑی عبادت جو سال میں صرف اور صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے اور اس کے کئی مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ سارے نظام یہ اہل اسلام کی نجات اور اہل اسلام کی ترقی کے لیے ہیں. حالانکہ عام دن میں اور رمضان المبارک کے پہلے دن میں جنسی لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ دین اسلام نے اعلان کیا ہے کہ جب شعبان کا چاند ختم ہو جائے، اگلا چاند جو نکلے گا یہ رمضان المبارک کا چاند، اور پھر اس کے اوپر منتج ہونے والے احکام، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ تراویح ہو، وہ ذکر و عبادات ہو، سحر ہو، افطار ہو، یہ پورا کا پورا نظام اللہ تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا قوی تعلق ہے. اگر کوئی شخص صرف یہ سمجھے کہ یہ تمام احکام، رمضان المبارک کا شروع اور ختم، ذوالحجہ کا شروع اور ختم، شوال اور ربیع الاول، محرم، یہ سب اتفاقی چیزیں ہیں، تو یہ بالکل غلط فہمی کی بات ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ایام میں، اللہ تعالی کے مقرر کیے ہوئے مہینوں میں، اللہ تعالی کے مقرر کردہ تاریخوں میں رد و بدل کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑا ظالم قرار دیا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما. یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ ایک سال میں کسی ایک چیز کو حلال کہتے ہو اور اگلے سال میں پھر اس کو حرام کہتے ہو، پھر آنے والے سال میں حلال، پھر آنے والے سال میں حرام؟ یہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف. اور جب انسان کی علم کم ہو، تعلق مع اللہ محدود ہو، اور وہ صراط مستقیم پر قائم نہ ہو، تو پھر اپنی عقل کا غلام ہونے لگتا ہے. بہت سے ایسے افراد اس دنیا میں آئے ہیں جو بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی، اور نہ جانے کتنے کتنی محنت انہوں نے کی ہے، لیکن جو ان کی عقل ہے اس میں آنے والے خیالات، وساوس، توہمات ان کو ترجیح دی اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو مرجوح بنایا ہے، اس کی سزا وہ یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے وہ ہٹ جاتے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں مثال سے. دیکھیں یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باثت مبارکہ، آپ کی رسالت، آپ کا وجود اقدس اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت عظیم احسان، بہت بڑی رحمت، بہت بڑا انعام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باثت اور رسالت صحابہ کرام ابو بکر و عمر سے لے کر آخرت کے دن سور کے پھونکے جانے تک آنے والی امت کی تعلیمات اسی میں موجود ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے جاتے تھے کہ آخرت کب واقع ہوگی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ تو بتائیے ذرا کہ یہ جو قیامت ہے، آخرت ہے، جزا اور سزا کا دن مقرر ہونا ہے، یہ کب ہوگا؟ فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. قرآن کریم خلاصہ اور قرآن کریم مقصد کا بیان کرتا ہے، اور اس میں بھی دو ٹوک جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل میں ہے، اور اس کی انتہا جیسے ہر چیز کی انتہا اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹتی ہے، اس طرح آخرت کی انتہا بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹتی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، باوجود یہ کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، آپ سفر میں تشریف لے جاتے تھے، آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور آپ کی حیات طیبہ میں کم از کم نبوت کے دوران 23 سال کا عرصہ وحی کا عرصہ ہے، 23 years، 23 سال کا عرصہ. اس سال میں، اس عمر میں اور اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی دفعہ ایسے ایام گزرے ہوں گے، کتنی دفعہ ایسے مہینے گزرے ہوں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پہ احسان فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، فرعال یہودا یلعبونا فی یوم مخصوص، آپ نے دیکھا کہ یہود وہ عاشورہ کے دن میں خوشی مناتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں اور عید کا سما مناتے ہیں. فسأل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم لوگ جو خوشی منا رہے ہو، عید کا سما ہے، یہ سب کیا ہے؟ قالوا ان فی ھذا الیوم قد نصر اللہ موسیٰ علی فرعون، کہنے لگے اس ایام میں، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں پر نصرت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ، بلکہ حقیقت میں ہم ہی حضرت موسیٰ کے وارث ہیں اور ان کی تعلیمات کے امین ہیں، ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم بھائی؟ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن احق بموسیٰ منکم کے بعد وہ کون سا عمل ہے جسے اپنانے کا حکم فرمایا، حالانکہ عید کے سما میں بہت کچھ ہوتا ہے، میلے کے سما میں دنیا ہوتی ہے اور نہ جانے کون کون سے اعمال اور تفریحات اور خرافات اپنا لیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس پہلو میں جو عبادت کا پہلو تھا اسے اہل اسلام کو ترغیب عطا فرمائی کہ روزہ رکھو، ان ایام میں فراخی کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی کی عبادت بڑھا دو. یہ نہیں فرمایا کہ عید بناؤ، اچھلو کودو، خوشیاں مناؤ، رنگامہ کرو. حالانکہ اس وقت جو فلسفہ اپنایا جا رہا ہے بالکل یہی فلسفہ اس حدیث کے اندر نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو اور ہمیں ہمارے ازلی ابدی دشمن فرعون پر نصرت اور فتح عطا فرمائی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جو اس میں خیر کا پہلو ہے، اس میں جائز پہلو ہے اور اہل اسلام کے لیے ہدایت کا سامان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کرنے کا عمل ہے، اس کے علاوہ باقی لایانیات اور میلہ قائم کرنا اس کا حکم نہیں دیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے اس وقت ہمارے ملک کے طول و عرض میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ربیع الاول کے ایام منائے جا رہے ہیں، اور اب یہ ایسا غلط العام ہو چکا ہے کہ بڑے چھوٹے، سرکاری غیر سرکاری، سارے کے سارے اس میں متفق ہیں کہ یہ بات یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. کون ایسا بد نصیب ہوگا، کون ایسا بدبخت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت مبارکہ پر ناراض ہو یا خوش نہ ہو؟ یقیناً وہ بدبخت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے دور ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت، آپ سے عشق، اس کے معیار اور اس کے انداز وہ کیا ہیں وہ پتہ کرنا پڑے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور مٹیریلزم کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیا گیا ہے، چراغا کیا جائے، جھنڈے لگائے جائیں، فلاں کام کیا جائے، ارے بھائی اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 23 سال باسط کے عرصے کے دوران کم از کم 23 مرتبہ تو ربیع الاول گزرا ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، محبت کے دعوے دار، اور واقعتاً کما حقہو آپ سے، آپ پہ جان لٹانے والے وہ صحابہ ہیں، ان کے بعد آنے والے وہ ان سے کم ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے صحابہ کرام نے اپنے سینوں پہ، اپنے چہروں پہ، اپنے پیٹ پہ نیزے اور تیر برداشت کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بال اقدس اور منہ مبارک پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ کرام۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، اور مکہ میں ایک امیر شہزادے کی حیثیت سے آپ رہتے تھے، اور جب شہادت ہوئی تو پورا جسم چھپانے کے لیے کفن نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ ڈالا دین کے لیے۔ حضرت حمزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، اور آپ پہ ہم وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے، اور کفار اور مشرکین کی سازشوں پر نظر رکھنے والے، حدیث شریف میں آتا ہے وقتاً فوقتاً آپ تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جہاد کی اجازت دیجیے۔ کفار مشرکین کی شرارتیں اور ان کی سازشیں اب وہ ضرورت سے زیادہ اور برداشت سے باہر ہو رہی ہیں، بدر کے پہلے آپ نے کئی بار اجازت مانگی ہے جہاد کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا آپ سے فیصلہ کروانا ہے، پوچھا کہ پہلے فیصلہ کسی سے کروایا؟ کہنے لگے جی کروایا۔ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ آپ نے اس کی گردن اتار دی کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ پیغمبر کے فیصلے کے بعد تم کسی اور سے فیصلہ کرواتے؟ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر مومن اور مومنہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے دوسروں سے کروائے اور اس میں اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ان آیات کا نزول اگرچہ دیگر معاملات میں ہوا ہے، حضرت زید بن جحش اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے درمیان نکاح کا ہونا، پھر نکاح کا ختم ہونا، لیکن ذرا آپ اپنے ایمان کو گواہ بن کے یہ بھی تو سوچئے کہ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے، ایک لائحہ عمل طے فرما دیا ہے، ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا ہے باقاعدہ، ہم اس پہ عمل کرنے کے بجائے اور ادھر ادھر کی چیزوں پہ لگ جائیں، تو پھر یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح جو کفار اور مشرکین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ کے تعلیمات کا رد کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان کے احوال اور ان کی دعوے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ یہود وہ تو انہیں آپ کو اللہ تعالی کے مخصوص اور چنے ہوئے لوگ کہتے تھے، اور انبیاء کرام کے اولاد ہونے کے ناطے وہ دوسرے اقوام سے اور عام انسان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر اور اعلی درجے کا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تکبر خاک میں ملایا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ تمام انبیاء کرام نے جن جن کو انہوں نے تنگ کیا، قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سب پہ لعنت ہے تمام انبیاء کی، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ایک طرف بنی اسرائیل کو اتنی بڑی عزت, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی. اور واقعتاً اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے اولاد. لیکن جب شرارت کی اور اعمال چھوڑ دیے اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کے دیگر راستوں کی طرف چل پڑے تو پھر انہی کے اوپر لعنت بھی قرآن میں نازل ہوئی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑا وعدہ, سچا وعدہ, قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابو الانبیاء, جد الانبیاء, اور ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اور ہم تمام وہ تعلیمات اپناتے ہیں, تمام وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی. اور حقیقت کیا تھی, کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں, ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں, سیٹیاں اور تالیاں ان کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ أَخْلَاقٌ, اتنے گر چکے ہیں کہ ایک انسان اور نفس کو صرف اس کے جنس کی تبدیل ہونے کی وجہ سے, لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا ہے. قتل و قتال, الغرض, ڈاکہ, چوری, ہر قسم کی خرابی ان میں موجود, لیکن کہتے ہیں نحن ابراہیمیون, ہم ابراہیم کے اولاد ہیں اور ہم ابراہیم کے وارث ہیں. آج بھی کہیں نہ کہیں آپ نظر ڈالیں گے, اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, یہ تو ہمارے دین اسلام کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزت, مقام, مرتبہ وہ دین میں عمل کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں, خواہ وہ کوئی عالم ہو, خواہ وہ کوئی ولی ہو, خواہ وہ کوئی مفتی ہو, کوئی قاری ہو, یہ سب یقیناً دین کا سرمایہ ہے. اور واقعتاً امت میں ان کا مقام بہت بڑا عزت اور شرف کا مقام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ولی, عالم اور وہ صوفی دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی یادگار کے نام پہ اور اس کی قبر کے نام پہ اور اس کی درگاہ کے نام پہ ایسے ایسے کام شروع کر دیے جائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کے اصول کے خلاف ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. عام کوئی ولی اور عام کوئی صوفی اور عام کوئی مفتی بڑا ہے, یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس اور آپ کا وجود عقب سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس فلسفے اور مشرکین کے اس دعوے کو قرآن کریم میں یکسر رد فرمایا ہے, اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ذرا, اور ایسی باتیں, ایسا اتفاق جو ہمارے تمہارے درمیان ہو اس پہ عمل کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. صرف عبادت سے کچھ نہیں ہوتا, عبادت وہ معتبر ہے جس میں توحید ہونی چاہیے. ایک آدمی کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں فلاں جگہ جا کے بت کو سجدہ بھی کرتا ہوں, تو یہ نماز کسی کام کی نہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر شرک کے مرتکب ہوئے تو اعمال سارے کے سارے ضائع, بالکل صفر, کوئی ان کی حقیقت باقی نہیں رہی. تو اللہ نعبد الا اللہ, صرف ایک اللہ کی عبادت, ولا نشرک بہ شیئا, اور اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ شرط لازم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا. آج کل جب یہ بات کی جاتی ہے تو بڑے شد و مد سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ہم قبروں کو پوج رہے ہیں، اور یہ کس نے کہا کہ ہم اعتقاد ایسا رکھتے ہیں کہ فلاں شخص وہ حاجت روا ہے یا مشکل کشا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں ایک بہت ہی آسان قاعدہ یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی تمام زندگی اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے. علماء کرام نے دو قسم کا شرک بیان کیا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی اور ایک ہوتا ہے شرک عملی. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص شرک عملی کا مرتکب ہو. شرک عملی یعنی بت کے سامنے جھکنا، قبر کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سب شرک عملی ہے اور یہ شرک واضح ہے، اس کو شرک صریح بھی کہتے ہیں. اور شرک اعتقادی، اس میں علماء کرام نے پھر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ایک شرک تحقیقی ہوتا ہے اور ایک شرک بدیہی صریحی ہوتا ہے. میں آپ کو بات سمجھاؤں. جب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ العیاذ باللہ میں پیغمبر ہوں، تو بر صغیر میں بہت سارے علماء کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، کیسا معاملہ ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں. لہذا بہت سارے علماء نے ابتدا میں مرزے کے کفر کا فتویٰ دینے میں کچھ توقف فرمایا ہے، انتظار کیا ہے، تحقیق کی ہے، تفصیل جاننے کی کوشش کی ہے. اور مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا، یہ کتاب کا نام ہے، مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا ہے، کیونکہ وہ قریب تھے قادیان سے اور ان کو معلوم تھا کہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کتنا بڑا دجال ہے. تو انہوں نے بغیر کوئی توقف کیے جیسے جیسے ان کے اعتقاد اور جیسے جیسے ان کی خرابیاں علماء لدھیانہ کے سامنے واضح ہوئیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا. یہ ہوتا ہے شرک اعتقادی، فلاں شخص ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، فلاں شخص وہ ہماری آواز سن رہا ہے، فلاں شخص سے مدد طلب کی جاتی ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اور فلاں کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے وہ ناراض ہو جائے گا اور وہ ہما وقت حاضر اور ناظر ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک اعتقادی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی عبادت ہوگی اسی سے ہی استعانت بھی لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سوا اگر کسی اور سے مدد، نصرت یا استعانت طلب کی جائے اور اس کو حاضر ناظر مانا جائے، یا اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، یا اس کو مستعان سمجھا جائے، یا اس کو آواز سننے والا سمجھا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ اور یہ عہد جو ہم ہر دن ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتے ہیں، ہم اس وعدے میں جھوٹے ہو جائیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ دین پہ مضبوطی کے ساتھ بغیر رد و بدل کے قائم رہنے کی بہت سارے مقامات پہ تلقین فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں سکھاتے تھے، سورتیں سکھاتے تھے، قرآن کی تفاسیر سکھاتے تھے، اس کے معنی سمجھاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب تک ہم گزشتہ آیات کی تفسیر، گزشتہ آیات کا معنی، گزشتہ آیات میں بیان ہونے والے احکام وہ نہیں یاد کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگے اگلی آیات کی تفصیلات نہیں بتاتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، یہ سینہ در سینہ، روایات میں، اسناد میں، احادیث میں، فقہ میں 100% محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری سیرت، اور صرف پیغمبر نہیں بلکہ اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ان کی جو تفصیل آپ کو چاہیے آج ہماری اسلامی تاریخ کے خزانے میں وہ موجود ہے۔ تو خدا نخواستہ کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ ہم سے تعلیمات گم ہو گئیں، یا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ تحریف ہو گئی، پتہ نہیں چلتا کہ بھئی صحیح بات کیا ہے۔ سب کچھ اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر نماز ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر عبادت ہے۔ ذکر اللہ تعالی کی یاد ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے، اور جس عبادت کا، جس ذکر کا، جس دعا کا، جس نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہو، اگر کوئی شخص اس کو ناقص سمجھے یا وہ یہ کہے کہ بھئی اس میں فلاں چیز رہ گئی ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہوگی؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، احادیث طیبہ کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنی عبادت، اپنی دعا، اپنا استغفار، اس کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے موافق کرنا ہوگا۔ اور جو اعمال دین سمجھ کے، دین کا حصہ قرار دے کے کیے جائیں، اور حقیقت یہ ہو کہ دین میں دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور رہنا اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں گھڑنے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ، اس لیے کہ ہر نیا کام جو دین میں گھڑ لیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور بدعت وہ گمراہی ہوتی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی وہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بار بار رد و قدح کرنا اور بار بار کسی کو برا بھلا کہنا محراب اور منبر کی عظمت کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ سب حضرات دین کی محبت اور دین پر عمل کرنے میں کوشاں ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں بھی غور اور فکر ہونا چاہیے کہ آیا ایک انسان کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، اور وقت بھی دے رہا ہے، اور دنیا کی چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ عمل بالآخر حقیقت میں گویا دین ہے بھی یا نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، اس کے ادب، اس کا طریقہ کہاں سے سیکھا جائے گا؟ وہ صحابہ کرام سے سیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور آپ پہ جان لٹانے کا ادب اور ڈھنگ سلیقہ وہ ہندوستان کی کسی بستی میں آنے والے کوئی عالم نہیں بتائیں گے، وہ قرآن بتائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ تبارک و تعالی سے محبت، اللہ تعالی کے قرب اور اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور رحمت کی ضمانت ہے۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوگی؟ فتبعونی، میری اتباع کیجئے۔ کس کی اتباع؟ پیغمبر کی اتباع۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر تمہیں سکھا رہے ہیں، عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کو لے لو، اس کو اپنا لو، اور جس چیز سے تم کو روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق اور آپ پر جان لٹانے کا جو سلیقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، وہ آپ کی تعلیمات کی حفاظت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کی کوشش، یہ عشق اور محبت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لو کنت غیر ربی متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. قرآن میں ہے، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اعلم هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افقه هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا کام ہے قرآن کریم کی جمع. مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ایک قاری صاحب ایک طرح آیت پڑھ رہے ہیں، دوسرے قاری صاحب دوسری طرح پڑھ رہے ہیں. ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی ایسا پڑھایا ہے، دوسرے قاری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی ایسا پڑھایا ہے. پہلا دوسرے کو غلط، دوسرا پہلے کو غلط. ایسے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب یہ بات رکھی گئی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ قرآن کو یکجا کر لیا جائے، قرآن کو محفوظ کر لیا جائے، قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں فرمایا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. حالانکہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور شرعی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کاتبین وحی کو بلایا جاتا تھا. اس میں حضرت علی المرتضی موجود تھے، حضرت زید ابن ثابت تھے، حضرت خالد ابن ولید تھے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب صحابہ کرام کاتبین وحی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات نازل ہوتی تھیں، خصوصاً حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اور وحی کا زور اور وحی کی تجلیات وہ میرے اوپر ایسی آتی تھیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو مبارک پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ آج ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. ایسے صحابہ کرام جو پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہے، آسمان سے جبرائیل امین آ رہے ہیں وحی لے کے اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عمل کا اور دین کی حفاظت کا جو جذبہ عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ یہ بات سمجھائی کہ غزوات میں اور سرایا میں جنگوں میں حفاظ بہت زیادہ شہید ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ 13,000 حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں. قرآن کی حفاظت، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذمہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے، کیوں نہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اجازت دی اور ایک مصحف جمع کر لیا گیا، جو پھر بعد میں اہل اسلام کے آج ہمارے درمیان جو قرآن کریم کا مصحف ہے، جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ وہی نسخہ ہے جو اس وقت جمع کیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے عمل، اپنا اعتقاد، اپنی عبادت، اس کو فوری طور پہ بغیر تاخیر کے بدعات سے اور ضلالات سے پاک کرنا ہوگا، یہ لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کہتے ہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل شامل ہو جاؤ. یہود اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے، کچھ ایام آپ ہمارے عمل کریں، کچھ ایام ہم آپ پہ عمل کریں گے. قرآن نے صاف انکار کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ہو نہیں سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک یہ ناقابل معافی جرم. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبر، اور عظیم عادات، عظیم اخلاق، عظیم تعلیمات کے امین ہیں، لیکن جہاں انہوں نے دعا کی اپنے مشرک باپ کے لیے، اللہ تعالی نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، دینی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے ابا سے ایک وعدہ کیا تھا جس کو پورا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالی کے پیغمبر، 1365 سال عمر رہی ہے حضرت کی، جس میں سے 950 سال نبوت رہی، اور اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ بس اب عذاب تیار ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، چلے جائیں، کشتی بنائیے اور اس میں سوار ہو جائیے۔ تمام تفصیل ہمارے مسلمان بھائی جانتے ہیں، ان کے بیٹے سے متعلق جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے مجھے وعدہ فرمایا ہے کہ بچائیں گے، وہاں فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کا امین نہیں ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتا، آپ کے بتائے ہوئے اعتقاد اس نے نہیں اپنایا، اور کیا خرابی تھی اس میں۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے ایمان، توحید، رسالت، اعتقاد، یہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہو، اگر کوئی باپ ہو، اگر کوئی بھائی ہو، اور وہ اللہ تعالی کا دشمن ہو یا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو، شرک مشرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ آیت طویل ہے، ترجمہ اس کا، تمہارے آبا، تمہارے بھائی، تمہارے بچے، تمہارے اموال اور تمہارے گھر، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں، فتربصوا، بس انتظار کرو، ایک دن آنے والا ہے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ تعالی کا حکم ہوگا، جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کی، اس کی سزا وہ یقینی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یقیناً ایک مبارک گھڑی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، لیکن کسی بھی لمحات اور گھڑیوں کے مبارک ہونے میں یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نکال لیں اور اس پہ اعمال شروع کر دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے، آپ کے بتائے ہوئے سلیقے، آپ کے بتائے ہوئے آداب و اخلاق، جب ہم یہ اپنائیں گے تو واقعتاً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور عاشق ہونے کا دعویٰ پھر کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں کسی عمل کا ثبوت کسی ضعیف حدیث میں بھی نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، صحابہ کرام کی حیات میں، تابعین کے حیات میں، دور دور تک نہ انہوں نے خود کیا ہو، نہ انہوں کے ان کے سامنے کسی نے کیا ہو، اس عمل کو شریعت کہنا اور نہ کرنے والے کو گناہگار کہنا اور اس میں حصہ نہ لینے والے کو شیطان کہنا، یہ تعلیمات سب اپنی طرف سے گھڑی گئی ہیں، اور ہمارے قرآن کریم میں، ہمارے ذخیرہ احادیث میں، ہماری فقہ کے ذخیرے میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ آخری بات بطور لطیفے کہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں، آپ کنز اٹھا لیجئے، قدوری اٹھا لیجئے، ہدایہ اٹھا لیجئے، نور الاضاح اٹھا لیجئے، اور تفصیلات میں چلے جائیں، قاضی خان اٹھا لیں، تاتار خانیہ دیکھ لیں، شامی دیکھ لیں، ہندیہ دیکھ لیں، باب العیدین، یہ باب ہے دو عیدوں کے احکام کے بارے میں۔ شریعت نے، اللہ تعالی نے جو عیدیں ہم پہ واجب فرمائی ہیں وہ دو ہیں، عیدین تسنیہ کا صیغہ ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتی، عربی کا یہ پکا قاعدہ قانون ہے کہ دو سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، آیات کہا جاتا ہے، عیدین نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد، اعمال، عبادت محفوظ فرمائے، شرک و بدعت سے، گمراہی، زیغ و زلال سے حفاظت فرمائے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا واخرا، واخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کہ ایسی کتاب جس میں احادیث اور قرآن والی دعائیں ہوں وہ بتا دیجئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باقاعدہ کتاب الدعوات قائم کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں, مختلف دعائیں صحیح روایات سے ثابت ہیں. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک علیحدہ کتاب ہے, الادب المفرد کہتے ہیں اسے, بڑی تفصیلی کتاب ہے اور یہ کتاب حقیقت میں صرف اور صرف دعاؤں کا مجموعہ ہے. اسی طرح الدعوات الکبیر للبیحقی, امام بیحقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب, اس میں تمام وہ دعائیں انہوں نے جمع فرمائی ہیں جو صحیح روایات سے ان کے نزدیک ثابت ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے مکنز الدعا, سعودی عربیہ کے علماء کی ایک کمیٹی نے اس کتاب کی تالیف کی ہے اور اس میں بھی قرآن کریم میں موجود دعائیں تو ہے ہی ہیں, اس کے علاوہ احادیث کی دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو یہ دو کتابیں ہیں. اسی طرح اردو زبان میں جو ہمارے اسلاف ہیں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول اور بے شمار کتابیں ہیں جس میں دعائیں بھی ہیں, جس میں اذکار بھی ہیں. قضاء حاجت کے بعد استنجا کیے بغیر ٹشو استعمال کر کے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ بہر میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اور تمام فقہا اس پہ متفق ہیں کہ نجاست اگر اپنے مقام سے پھیلی نہیں ہے تو صرف ڈھیلے سے یا پتھر سے یا ٹشو سے استنجا کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک نجاست اپنے مقام سے پھیلی نہ ہو, پیشاب کے قطرے اپنے مستقر میں ہوں اور اس کو اگر اس طرح کی کسی شے سے پوچھ لیا جائے, صاف کر لیا جائے, تو نماز ہو جائے گی. اور اگر نجاست اپنے مقام سے سرایت کر گئی, پھیل گئی, جسم پہ لگ گئی, تو پھر ایسی صورت میں اس کا دھونا وہ واجب ہے, صرف پہنچنے سے نماز نہیں ہوگی. خواتین سر پر بالوں کا جوڑا بنا کے غسل کرتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اس میں بھی یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی خاتون اگر اس کے بالوں کی جڑوں تک بغیر کھولے پانی پہنچ رہا ہے, یہ فقہا نے تفصیل فرمائی ہے, ان بلا اصلوہا, علامہ ابن نجیم نے ہی لکھا ہے یہ, کہ اگر اس کا اصل کہتے ہیں جڑ کو عربی میں, اگر اس کی جڑوں تک پانی پہنچتا ہے تو پھر خاتون کو سر کے جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس طرح اس کو باندھا گیا ہے کہ کسی صورت اس کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر اس کا کھولنا ضروری ہے, فرض ہے, کھول کے اس کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا. بچے کی پیدائش کے کتنے عرصے بعد تک شوہر کا آنا منع ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد جو خاتون کو عذر لاحق ہوتا ہے اسے شریعت میں نفاس کہتے ہیں. نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی متعین نہیں ہے, یہاں تک کہ اگر کسی خاتون کو ولادت کے بعد چند منٹ کے لیے خون آیا, یہ اس کا نفاس ہے, اور جب وہ طہارت حاصل کر لے گی تو وہ نفاس سے پاک ہو گئی ہے. البتہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت فقہاء کرام نے 40 دن مقرر فرمائی ہے. اور اگر وہ خاتون جو پہلے سے بھی اس کی ولادتیں ہیں, بچے موجود ہیں, جو اس کی عادت ہے, سب سے زیادہ معتبر وہ عادت ہوتی ہے, اسی کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو کم سے کم وقت مقرر نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن. ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق پہلے علماء بڑی سختی کرتے تھے, اب اس سرائے میں نرمی نظر آ رہی ہے. اللہ جانے وہ کون سے علماء ہیں جو اب نرمی کر رہے ہیں. رائے وہی ہے کہ وہ غیر مقلد ہیں, ائمہ کرام کی عظمت اور ائمہ کرام کے اجتہاد کے وہ منکر ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر دین کے ایک موضوع کی نالج رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, تو وہ ہر فن میں وہ امام ہو, ایسا نہیں. ذاکر نائک نہ عالم ہے, نہ مفسر ہے, نہ محدث ہے, نہ فقیہ ہے. ہاں اتنا ہے کہ وہ تقابل ادیان میں مہارت رکھتے ہیں. تقابل ادیان یعنی اسلام ورسز کرسچینٹی, اسلام ورسز جوڈیزم, اس طرح کی چیزوں میں ان کو بڑا زبردست مطالعہ ہے اور بہت سی چیزیں ان کو معلوم ہیں. بس اس سے آگے وہ کوئی مذہبی رہنما کی حیثیت سے آپ ان کو نہ دیکھیے. بچے خود تو قادیانی نہیں ہیں بلکہ قادیانی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, تو کیا وہ مرتد ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, چند وہ مسائل جس میں امام صاحب نے توقف فرمایا ہے, توقف کا مطلب کوئی رائے اختیار نہیں کی، ان میں سے ایک سوال کافر کے بچوں کا کہ یہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، ہاں لیکن بعد میں علماء کرام نے مزید جب کچھ دلائل ان کے سامنے آ گئے، تحقیق سے اہل سنت والجماعت یہی ابھی ان کا عقیدہ ہے اور یہی فتویٰ ہے کہ نابالغ بچہ وہ مکلف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کا نافرمان نہیں ہے، وہ نہ اس پہ نماز فرض ہے نہ اس پہ روزہ فرض ہے، تو وہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور جو گناہ اس نے کیے ہی نہیں ہے تو اس کی پکڑ کیوں ہوگی؟ کیا قادیانیوں کی اشیاء کا استعمال حرام ہے؟ اگر ایسا ہے تو دیگر فرقوں کی اشیاء حرام کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی شے کے حرام یا حلال ہونے میں دار و مدار اس کی بنیاد اشیاء ترکیبیہ پہ ہوتی ہے، اس پہ نہیں ہوتی کہ یہ فلاں بیچ رہا ہے، یہ قادیانی بیچ رہا ہے، یہودی بیچ رہا ہے، نہیں، وہ شے جو ہے اس کی اجزاء ترکیبیہ، اس کا مٹیریل کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر وہ ذبیحہ ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ذبیحہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس نے کیا ہے، کون سے عقیدے والے انسان نے کیا ہے۔ ہاں ہمارے علماء کرام جو کہتے ہیں کہ بھئی قادیانی مصنوعات کا استعمال یہ اس لیے کہ قادیانی ڈاکو ہیں، چور ہیں، اور کس چیز کے چور ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے چور ہیں، اس پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اتنی عظیم مقام پہ، تو ان سے ہمارا ناراضگی، ہمارا بائیکاٹ، غصے کا اظہار، اس لیے ان سے رشتہ، اسی لیے ان سے اٹھنا بیٹھنا، ہر قسم کی چیزیں علماء کرام نے منع فرمائی ہیں۔ ورنہ سورہ صف پوری سورت، سورہ ممتحنہ پوری سورت ان احکام میں نازل ہوئی ہے، جو تمہیں مارتا نہیں، جو تمہیں پیٹتا نہیں، جو تمہیں گھر سے نکالتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے تمہیں لین دین سے منع نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ اس طرح ہے، تفصیلی ہے یہ۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لی اور اب کفارہ دینا چاہتا ہے، نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن پر جھوٹی قسم کھانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جھوٹی قسم کھانا ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں نہیں، مستقبل کے بارے میں ہوگا تو پھر وہی کفارہ، 10 مسکینوں کا 2 وقت کھانا کھانا وہ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کسوا لباس دینا ہوگا، وہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن روزے۔ جو ماضی کی قسم ہوتی ہے اسے شریعت میں یمین الغموس کہتے ہیں، یعنی ایسی قسم جو پکی پکی جھوٹی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ کا اقرار ہے اور معافی کی طلب ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ باقاعدہ شریعت نے اس کا کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، درجات مزید بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انبیاء صلحاء شہداء کے ساتھ مقام عطا فرمائے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے اور حساب و کتاب آسان فرمائے، مشکلات آسان فرمائے۔ جو اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان نصیب فرمائے، اور اسی طرح عمل جو کہ سنت کے موافق ہو، اخلاص والا ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اللہ تعالی ایسے اعمال کی طرف ہمارا رجحان پیدا فرمائے۔ اس مدرسے کے لیے اور اس کی شاخوں کے لیے، اس کے طلباء کے لیے، اس کے استادوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی سب پہ اپنا خاص فضل و احسان، رحمت، نصرت نازل فرمائے۔ جو ہمارے حضرات بھائی یہاں تشریف لائے ہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک اللہ۔